الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید کا یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا جو قرآن کا مہینہ ہے، تو مضامین قرآن، تاریخ قرآن اور ایک مسلمان کو، ایک تلمیز قرآن کو، ایک قرآن کے سامنے زانوے تلمس کو خم کرنے والوں کے لیے اور جن کے دل میں یہ شوق اور محبت ہے کہ وہ قرآن کریم کی شاگردی کریں اور قرآن کریم کے احکام کی بالادستی کو قبول کریں، تو ان کے لیے چند قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تفاسیر اور اس کے مضامین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اولین جو چیزیں تاریخ قرآن کے حوالے سے اور علوم قرآن سے بہرہ مند ہونے کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں جس سے ہر مسلمان ہی کو واقف ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس درس تفسیر کے اندر ہم نے شروع میں انہی مقدمات کو رکھا ہے، اور کل کے درس میں ہم نے آپ کی خدمت کے اندر تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے چند ابتدائی اور بنیادی باتیں جو ہر مسلمان بالخصوص قرآن کے سامنے جو زانوے طلب کو اور زانوے تلمس کو خم کر رہا ہے اور قرآن کی شاگردگی کو اور قرآن کے احکام کی بالادستی کو قبول کر رہا ہے، اس کے لیے وہ باتیں ضروری ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی آیات اور یہ جو ابتدائی درس چل رہے ہیں، یہ قرآن کے اندر جو مضامین ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ اس کے بہار کے جو مضامین ہیں یعنی بہار کی جو تاریخ ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، تاکہ قرآن سے متعلق اس کے داخلی معاملات اور اس کے تشکیلی آیاتی معاملات کے ساتھ ساتھ اس کے مضامین، پھر اس کی جو تفسیر کا طریقہ ہے، اور آج تک جو علماء نے قرآن کریم کی خدمت جس انداز میں کی، اس طبقے کے تعارف کا پھر انشاءاللہ ہم دوسرے جہد کسی اور نشست کے اندر آگے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب کتاب کے اندر کیا ہے اور کتاب کے اندر کے مضامین تاریخی پہلو کیا رکھتے ہیں، کس طرح ہم تک پہنچے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، وہ ہم تک کس طرح پہنچے ہیں، وہ ایک تاریخی پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. جس طرح کی گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں دو باتیں ذکر کی گئی تھی، یہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، جو مصحف شریف ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ ترتیب رسولی ہے، ترتیب تلاوت ہے، جو میں نے کل اس کی آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل پیش کی تھی. اور ترتیب نزولی کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی اور اس کو لکھا جاتا رہا، اور ایک وہ ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے، اور ایک رمضان سے لے کر دو رمضانوں کے درمیان جتنا قرآن اترتا تھا، اس کے بعد ہر آنے والے رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ اس کا دور فرمایا کرتے تھے. تو وہ دور کا طریقہ اور لوہے محفوظ پر جو یکمشت قرآن اترا ہے، اس کی صورت اور اس دور کا طریقہ وہی تھا جو آج مصحف شریف کے اندر قرآن، پہلے الحمد شریف، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، جو یہ ترتیب ہے یہ وہ ترتیب ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بطور تلاوت کے کی ہے. تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ وہم نہ رہے کہ جناب نزول کا اعتبار کیا ہے، نزول کس اعتبار سے ہوا، اور موجودہ ترتیب کس اعتبار سے ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے خود بھی دیا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بھی پیش کر چکا ہوں. کل ہم نے دو موضوع چھیڑے تھے، ایک تو موجودہ ترتیب کی نوعیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور بیک وقت نازل ہونے والی سورتوں کا کیا حال ہے. اس میں ہم نے آپ کے سامنے سورت الانعام، سورہ یوسف اور سورہ کہف کا ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی سورت جو بیک وقت حضور کے قلب منیر پر نازل ہوئی ہے سورت الانعام ہے، اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اور اس کے بعد سورت الکہف ہے. سورت الکہف کے واقعے کو ہم نے آپ کی خدمت میں کل ذکر کیا کہ سورہ کہف کے پیچھے پوری ایک تاریخ تھی، اور مشرکین مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کہ کسی مسئلے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے ذوم میں انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی رکاوٹ کھڑی کریں، اور انہوں نے یہودیوں کا چربہ اور یہودیوں سے اس اعتراض کو سیکھا، اور سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ وہ سات آدمی کون ہیں جو غار کے اندر گئے تھے اور ایک عرصے تک وہ سوتے رہے، اور دوسری بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل سفر کس لیے کیا تھا اور کس کے پاس کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا اس میں کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مغرب سے لے کر مشرق تک اپنی ساری حکومت کو جمع لیا تھا، اور چوتھا سوال بھی ایک اس کے اندر تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے. تو یہ چاروں سوالوں کے جو سوال انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیے، تو ٹھیک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر 15 دن کے بعد پوری یک مشت شروع سے لے کر آخر تک سورۃ الکہف نازل ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی وضاحت بھی پیش کر دی گئی. وہ سات آدمی جو غار میں سو رہے تھے ان کا پورا واقعہ ذکر کر دیا گیا، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب پر غلبہ کر لیا تھا، اور روح کی حقیقت کیا ہے. یہ چاروں سوالوں کے جوابات بیک وقت سورہ کہف کے اندر پیش کر دیے گئے. 15 دن تک وحی کا انقطاع رہا. 15 دن تک وحی کے انقطاع کی وجہ کیا تھی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر انشاءاللہ کے کلمات کا نہ آنا، اور اس پر بد مذہبوں کا اعتراض کہ حضور نے انشاءاللہ نہ کہا، تو اس لیے 15 دن تک یہ سورت نازل نہیں ہوئی. اس پر الحمدللہ ایک بڑا مختصر سا اور علمی خاکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ کیا تھی، اور انبیاء کے لیے سہو اور نسیان، نسیان اور سہو، ان دونوں میں فرق ہے. نسیان جو ہے وہ ہم جیسے آدمی کو لاحق ہوتا ہے، انبیاء کو نسیان لاحق نہیں ہوتا، ہاں ان کو سہو ضرور لاحق ہوتا ہے، ذہول ضرور لاحق ہوتا ہے، عدم توجہ ضرور ہوتی ہے. اور قرآن میں جہاں پر بھی ان کے لیے نسیان کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس طرح کے سورہ کہف کے اندر خود ذکر کیا گیا تھا آیت نمبر 23 میں کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذْ نَسِیْتَ، کہ حبیب آپ اپنے رب کو یاد کیا کریں اس وقت جب آپ بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر نسیان کا جو لفظ ہے، یہ سورہ آلہ کے اندر جو ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وہاں پر جو نسیان کا لفظ ہے، اور موتا امام مالک کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کتاب الصحو، کتاب الصلاۃ سے، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک تھا کہ انی لانسی او انسا لیاسن، کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے لیے کوئی طریقہ پیدا ہو جائے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ غور طلب بات ہے کہ جگہ جگہ پر یہ نسیان ہی کا لفظ موجود ہے. قرآن میں بھی نسیان ہی کا لفظ آیا ہے، جو سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 24 میں ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ، تو یہاں پر بھی نسیانی ہے. اور سورہ آلہ میں بھی
کہ سن و قرآن کا فلا تنسا یہاں پر بھی نسیانی ہے اور موتا امام مالک کی جو حدیث اس میں بھی نسیان ہے. اس کا جواب کہیں آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے لیے نسیان نہیں سہو ہوتا ہے, تو یہاں پر تو نسیان کا لفظ آ گیا ہے, تو وہاں پر علماء نے جواب دیا کہ نسیان مجازن یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, اصل معنی اس کا سہو ہی کا ہے. اور کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم نسیان کے لفظ کو مجاز پر رکھیں اور اس کا معنی بھول کے نہ کریں, اس کا معنی نسیان کے نہ کریں, کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ تو اس کا میں نے حقیقی جواب آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ نسیان غفلت سے لاحق ہوتا ہے. نسیان جو ہے وہ غفلت سے لاحق ہوتا ہے. سہو بھی بھول کو کہا جاتا ہے, توجہ ہے, سہو بھی بھول کو کہا جاتا ہے. یہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے, اس لیے توجہ رکھیں آپ ذرا, اور یہ عظمت مصطفیٰ اور عظمت انبیاء کا مسئلہ ہے, اس لیے قابل توجہ, اور ایمانیات کا یہ خاص شعبہ ہے جسے امام کو بڑی تقویت ملتی ہے. سہو بھی بھول کو کہتے ہیں, نسیان بھی بھول کو کہتے ہیں, لیکن دونوں بھولوں میں فرق ہے. ایک بھول لاپرواہی سے ہوتی ہے, ایک بھول غفلت سے ہوتی ہے, اور ایک بھول ایسی ہے کہ بندے کے قوت حافظہ میں وہ بات ہوتی ہے لیکن دل کسی اور جانب پھر جاتا ہے اور کسی اور خیر کے جانب پھرتا ہے, تو اس کو عدم توجہ کہا جاتا ہے. تو وہ بھول جو لاپرواہی سے ہو, وہ بھول جو غفلت سے ہو, اور وہ بھول ایسا کہ وہ بات قوت حافظہ سے بھی نکل جائے, یہ انبیاء کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا. ہاں وہ بھول انبیاء کے ساتھ ضرور ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ, اس کی حیثیت اور اس کی حیثیت حقیقت ان کے قوت حافظہ میں ہوتی ہے لیکن دل کسی اور جانب ہو جاتا ہے, اور رب کی حکمت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ کو وہاں سے ہٹائی جاتی ہے, تو اس بھول کو نسیان نہیں کہا جاتا, سہو کہا جاتا ہے اور عدم توجہ کا. یہ فرق ہے انبیاء کی بشریت میں اور دیگر لوگوں کی بشریت کے درمیان. اور میں نے آپ کی خدمت میں کل ایک بہت ہی بنیادی نقطہ پیش کیا تھا, اگر آپ اس پر توجہ رکھتے, وہ یہ تھا کہ انبیاء کرام جو ہے ان کی جبلت جو ہے, اور انبیاء کی جو فطرت ہوتی ہے, انبیاء کی جو عادت ہوتی ہے, جو ان کی خلقت ہے, جس طرح وہ بنائے گئے ہیں, ہماری خلقت یہ ہے کہ ہمارے پسینے سے بو آئے گی, ان کی خلقت یہ ہے کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو خلقت میں بھی فرق ہے, سمجھ رہے آپ؟ ہماری خلقت یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا, ان کی خلقت یہ ہے کہ اندھیرے میں بھی نظر آ جاتا ہے. ہماری خلقت اور عادت یہ ہے کہ ہم دور کی بات نہیں سن سکتے, ان کی خلقت اور عادت یہ ہے کہ جبریل اگر سدرہ پر بھی بیٹھے ہو اور وہاں سے چل رہے ہوں تو سرکار پہلے صحابہ سے کہتے ہیں ہٹ جاؤ جبریل آنے والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ خفاجی نے لکھا ہے کہ ہماری خلقت یہ ہے کہ ہم قریب کی چیزوں کو سونگ لیتے ہیں. انبیاء کی خلقت اور عادت اور جبلت اور فطرت ایسی ہے اور ان کی ساخت ایسی ہے, اور اللہ نے ان کو تخلیق اتنے اعلیٰ طریقے سے فرمایا ہے کہ وہ جبرائیل جو سدرۃ المنتہا پر ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آتے نہیں, آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حضور کو خوشبو آ جاتی ہے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے وہ مصر سے آ رہا ہے اور سورہ یوسف کے اندر موجود ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں, تو وہ اس میں کیا عطر لگا ہوا ہے, اس میں کیا ایسی خوشبو ہے کہ جو کئی میل دور ہے, اور میں اگر کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کئی سو میل دور جو کنعان کے علاقے سے وہ مصر کا وہ مقام موجود ہے جہاں سے حضرت یوسف کا جبہ لایا جا رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کم ہو گئی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ کہا کہ جب سارا واقعہ گزر گیا اور واقعہ گزرنے کے بعد آپ نے جب واضح کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا, اس کے بعد جب خبر دی گئی کہ والد گرامی کی آنکھیں آپ کی فراق میں رو رو کے بہت کم ہو گئی ہے, یہاں پر دو قول ہے, بعض نے یہ کہا کہ حضرت یعقوب نابینا ہو گئے تھے, لیکن علماء نے اس قول کو احوط رکھا ہے کہ نہیں, حضرت یعقوب نابینا نہیں ہوئے, حضرت یعقوب کی بینائی کم ہو گئی تھی. اس میں ایک اور مزاج آ رہا ہے کہ انبیاء میں وہ عیب ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر لوگ ان سے تنفر کریں. لہذا ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, اس کو بھی علماء نے رد کیا ہے اور اس تفسیر کو قبول ہی نہیں کیا اور اس معنی کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ انبیاء کے مزاج, ان کی خلقت, ان کے نسب میں, ان کی شخصیت میں, ان کے مزاج میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ان سے تنفر کریں, اس لیے کہ وہ تو اللہ کے جلال اور جمال کا مظہر ہوا کرتے ہیں. تو یہ اسرائیلی روایات ضرور ہیں اور یہ باتیں ضرور ہیں کہ انبیاء کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, لیکن علماء نے جو میں نے دیکھے, انبیاء کی ذات کا ایک اصول ہے اور ان کی شخصیت کے ایک ضابطے اور قوانین ہیں, جو روایت اس قوانین کی صحیح تفسیر کرے گی اس کو ہم لیتے ہیں. اور قصص الانبیاء, یہ تذکرۃ الانبیاء, یہ درجنوں کتابیں جو مارکیٹ میں ملتی ہے, اس میں اکثر جگہ پر انبیاء کے مقام کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا, اور اس قسم کے زاویے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ جو ذات انبیاء سے بالکل دور ہوا کرتا ہے، جس میں موجودہ تفسیر کے اندر میں بڑے کھل کے سر ذکر کرتا ہوں، ابو العالی مودودی یہ بہت بڑا گستاخ شخص گزرا ہے تفسیر کی دنیا کے اندر، جماعت اسلامی کا بانی مودودی، اس کی تفسیر کے اندر جتنی بے ادبی انبیاء کے بارے میں ہے اتنی کسی تفسیر کے اندر کسی مفسر نے ذکر بھی نہیں کیا ہے. یہ اپنی تفسیر کے اندر جس انداز میں انبیاء کو مخالف ہونے کے باوجود ان پر عیب لگانے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء کی جانب جو نسبتیں ہیں اس پر بھی یہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے کل پیش کیا تھا کہ حضور انشاءاللہ بھول گئے، تو ہم نے کہا دیکھیں آپ اگر ہمارے سے مخالفت رکھتے ہیں لیکن ذات کا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک بھی نبی کی ذات معصوم ہے، آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں، آپ کے نزدیک یہ بات ہے جو آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ نبی کی ذات سب سے عظیم ذات ہوتی ہے، تو آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک جب نبی کی ذات عظیم ذات ہوئی اور دین کی ساری عزت کا دار و مدار نبی کی ذات پر ہوا، تو اگر کوئی ایسی روایت یا قرآن کی کوئی ایسی آیت جو نبی کے کسی خاص مفہوم کو ذکر کر رہی ہو اور وہ عصمت انبیاء اور عظمت انبیاء کے مطابق نہ ہو، تو یہ پھر اخلاقی اور ایمانی اور شرعی فرض ہے کہ اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو اور ان تمام معنی میں ایسی تعبیر ضرور کی جائے اور ایسی حکمت کے پوشیدہ جواہر وہاں سے چنے جائیں کہ وہ تفسیر، وہ معنی، وہ ترجمہ انبیاء کی عظمت کے موافق ہو، کیونکہ قرآن کو انبیاء کا مذاق اڑانے کے تو نہیں اترا، توریت کو انبیاء کا مذاق اڑانے تو نہیں اتری. اس لیے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم توجہ کیوں ہوا اور حضور نے انشاءاللہ کیوں نہ پڑھا، اس میں کتنی حکمتیں تھیں، کل میں نے اس کا تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو یہ وہ انبیاء کا ایک مزاج ہے کہ ان کی جبلت اور ان کی خلقت اور ان کی عادت ایسی ہوا کرتی ہے کہ ان کے لیے نسیان، غفلت والا، لاپرواہی والا ہو نہیں سکتا، جس سے میں نے کل حضرت عائشہ کا قول بھی پیش کیا تھا کہ عائشہ گھبراؤ مت، میری وتر کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے. لیکن بخاری مسلم میں آپ دیکھیں گے تو خیبر سے واقعے میں لوٹتے وقت سفر میں اتنی تھکن ہو گئی کہ سرکار نے بلال کو کہا کہ تم فجر کے لیے بیٹھ جاؤ، اور بلال بھی سو گئے اور سب سو گئے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سرکار کی عادت یہ ہے، سرکار کی خلقت یہ ہے، انبیاء کی جبلت اور مزاج یہ ہے کہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، تو جب دل جاگ رہا ہوتا ہے یہ ان کی عادت ہے، تو پھر فجر کی فرض کیسے نکل گئی؟ جب دل جاگے واجب کو پکڑنے کے لیے، تہجد کو پکڑنے کے لیے، تو فرض کے لیے دل کیسے غافل ہو جائے؟ تو پتہ یہ چلا جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو انبیاء کا مزاج، ان کی خلقت، ان کی فطرت، ان کی سرش اور ان کی جبلت اور ان کی طبیعت اور عادت جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی کام ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے کہ جس کی بنا پر وہ کام ان کی عادت کے خلاف ہو رہا ہے اور ان کی جبلت کے خلاف ہو رہا ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کی نبوت کے مزاج کو جاننے کا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے یہاں پر اس درس کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. کچھ گزشتہ باتیں میں نے صرف اس لیے یاد کرائی تاکہ تسلسل اس کے ساتھ تھوڑا جڑ جائے. یہاں پر پہلی بات جو آج کے درس کے اندر ہے وہ یہ کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے کل میں نے تین سورتوں کا ذکر کیا. ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوا کہ جب سورت الانعام مکمل اتنی بڑی سورت حضور کے قلب منیر پر اتر گئی اور سورت الکہف اتنی بڑی سورت تلفظ کے اعتبار سے مشکل سورت ہے، وہ حضور کے سینے مبارکہ پر اتر گئی. صرف سورت النساء کا جس طرح کے کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ جملہ ذکر کیا تھا کہ غیر اولی الدرر، یہ اتنا سے جملہ سورت النساء کا جو ہے وہ اتنا بھاری تھا کہ اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی. تو آپ اندازہ لگائیے سورت الانعام پوری اتر رہی ہوگی تو حال کیا ہوگا. سورہ یوسف پوری اتری ہے، سورہ کہف پوری اتری ہے. تو جب اتنی بڑی بڑی سورتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فضل سے اور اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں یہ طاقت اور توانائی پیدا کر دی تھی کہ حضور اس کو برداشت کر لیتے تھے، تو یہ سوال ہوا کہ قرآن پھر مکمل ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتر گیا اور 23 سال کے عرصے کو کیوں رکھا گیا؟ ترتیب نزولی اور ترتیب تلاوت یا ترتیب رسولی میں نے اس کا جواب کچھ ذکر کیا تھا. لیکن آئیے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 25ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 33, 32 اور 33 میں اس راز کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہم نے سورہ انعام کو پورا اتارا ہے، ہم نے سورہ کہف کو پورا اتارا ہے، ہم نے اپنے حبیب کے سینے کو پورے سورہ کہف کو برداشت کرنے کی طاقت دی، پورے سورہ یوسف کو بیک وقت برداشت کرنے کی طاقت دی، بیک وقت پوری سورہ انعام کو برداشت کرنے کی طاقت دی. تو ہم پوری سورہ توبہ بھی اتار سکتے تھے، پوری سورہ نساء بھی اتار سکتے تھے، پورا قرآن بھی اتار سکتے تھے، لیکن نہیں اتارا ہم نے. کیوں نہیں اتارا اور ان کو کیوں اتارا؟ تو اب جواب سنیے قرآن نے اس کا خود جواب دیا ہے. اور کفار نے خود یہ سوال حضور سے کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ایک یک مشت پوری کتاب کیوں نہیں دے دیتے ہم کو, کہ توریت پوری ملی ہے, انجیل پوری ملی ہے. توریت جو ہے وہ احکام پر تھی, اس میں صرف شریعت اصول قوانین لا تھا, اور انجیل جو ہے وہ مناقب تھے, صرف واقعات قصص فضائل اس پر مبنی تھا, اور قرآن جو ہے وہ احکام فضائل عقائد تمام پر مبنی ہے. تو جب دیگر انبیاء کو یک مش ساری باتیں پہلی ایک دے دی گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر پتھروں کے تخفیوں پر لکھ کر وہ 10 دستاویزات توریت کی صورت میں جب دے دیے گئے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر بیک وقت یہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ کفار کا بھی سوال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. تو سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے اس کا دیکھے کتنا خوبصورت جواب دیا. اللہ فرماتا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. محبوب تجھ سے یہ کفار سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن جملۃ واحدہ یک مشت آپ پر پورا کیوں نہیں اترا, جملہ واحدہ مکمل آپ کے سینے پر یک مشت کیوں نہیں اترا؟ تو اب اللہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے آپ پر, ہم چاہتے تو یہ اتار بھی دیتے, لیکن ہم نے آپ پر, آپ کے سینے پر یہ جملہ واحدہ یعنی یک مشت جو آپ کے سینے پر نہیں اتارا, اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا, تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترے, اس کا جو بار ہے یہ بہت وزنی ہے, تو آپ کے دل کو صبر بھی ملتا رہے اور آپ کے قلب منیر کو مزید مضبوطی ہو جائے. اور اس کی ہم نے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے تلاوت کی ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ آہستہ آہستہ اس کا یاد کرنا آپ پر آسان ہو جائے. ایک تو بھاری کلام ہے, ثقیل کلام ہے, توریت کی وہ ثقالت نہیں جو قرآن کی ہے, انجیل کی وہ ثقالت نہیں, بھاری پن نہیں کہ یہ اس کی ایک آیت اگر پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ پھٹ جائے. تو یہ حبیب آپ کے سینے پر جو ہم نے اتارا ہے, اس کی وجہ یہ ہے لنثبت بہ فؤادک, تاکہ ہم آپ کے قلب کو مضبوطی دیں. ایک بات, پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس کی اصل وجہ دوسری, یہ تو حضور کی ذات کے ساتھ تھی, اور لوگوں کے حوالے سے یہاں پر دیکھے قرآن کا مزاج ذکر کیا. فرما ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, کہ محبوب جب بھی آپ کے پاس یہ لوگ آئیں اور کوئی عجیب سوال کر بیٹھے, اب دیکھیں بات آگے, جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے عجیب سوال کر بیٹھے, الا جئناک بالحق, تو محبوب اس وقت ہم بر وقت صحیح بات اتاریں گے. جیسے یہ سوال کریں گے اس وقت بر وقت بات اتاریں گے. وہ احسن تفسیرا, اور وہ صحیح اور روشن بیان آپ کے لیے ہوگا, یعنی جیسی قوم سوال کرے گی ویسا اسی وقت بر وقت سوال اترے گا. تو اس میں تقریباً 4 یا 5 باتیں ذکر گئی گئی کہ بار بار نزول سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار اترے تو اللہ رب العالمین کی عنایات اور اللہ رب العالمین کے کلام کا اعزاز حضور کو بار بار نصیب ہوتا رہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ مشرکین کے اعتراض کے مطابق نزول پر جس طرح وہ اعتراض کریں اسی کا بر وقت اس کا جواب واپس سامنے آ جائے, تاکہ جیسا اعتراض تھا ویسا جواب ان کے سامنے آ جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ احکام شریعہ کہ پہلے روزہ, پہلے نماز, پھر روزہ, پھر زکوٰۃ, پھر حج, بالتدریج. ابھی تو قوم کو تو اللہ کی عبادت کی عادت ہی نہیں ہے, پہلے لا کر کھڑا کیا بس آ کر جمع ہو جاؤ, تو کھجلاتے بھی تھے, ادھر ادھر دیکھتے بھی تھے, باتیں بھی کرتے تھے, کچھ نہیں کہا گیا. آگے چل کر پھر اس کی وضاحت کر دی گئی اور نماز کے اندر سکون کو پیدا کرنے کا حکم دیا گیا, اور نماز میں حرکت ادھر ادھر کرنے کو منع کر دیا گیا, جس طرح قرآن نے سورہ المومنون میں ذکر کیا کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب یافتہ ہیں, فلاح یافتہ ہیں مسلمان جو اپنی نماز میں یک سوئی رکھتے ہیں, خشوع خضوع رکھتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے, ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں کہ شریعت کے احکام بھی بالتدریج اترنے تھے, پہلے صرف جمع کرنے کی عادت لائی گئی, جب جمع کرنے کی عادت ہو گئی تو اس کے بعد کھڑے ہونے کے آداب سکھا دیے گئے, جب نماز کی عادت آ گئی تو پھر روزہ اتر گیا, جب روزے کی عادت ہوئی تو زکوٰۃ اتر گئی, جب یہ تینوں مشقت والی عبادت آ گئی تو سب سے سخت عبادت حج تھی, اس کو آخر میں رکھا گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شراب عرب کی گھٹی کے اندر تھی, آہستہ برائیاں بھی دیکھیں آہستہ آہستہ, یہ اسلام کا فطرتی مزاج ہے کہ ایک دم دھرام سے اگر لا کر رکھ دیا جائے تو کچھ مانیں گے کچھ کا انکار کریں گے. تو لہذا جو خطرناک بات ہے, سب سے خطرناک, جس کو اصل میں ہیٹ کرنا ہے, اور نیچے کی وہ اس کی شاخیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں اتنا سخت نہیں ہے, لیکن اس کو کمزور کریں گے تو وہ چیز خود ختم ہوگی. تو اسلام نے بتدریج نیچے سے آہستہ آہستہ برائی کو ختم کیا ہے, اور جب قوم کا مزاج اللہ کے لیے بن گیا تو پھر دھڑام سے اس کو گرا دیا ہے اور اس برائی کو ختم کر دیا ہے. دیکھیں شراب کی حرمت سن 7 اور 8 ہجری میں آ رہی ہے, اور اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں سورہ المائدہ, سورہ المائدہ کے اندر شراب کی حرمت آ رہی ہے, اس سے پہلے سورہ بقرہ اتر چکی ہے, دیگر آیتیں اتر چکی ہیں, لیکن اس میں اشارتاً کنایتاً منع کیا گیا, جوؤں سے منع کیا گیا, سود سے منع کیا گیا, یعنی وہ خرابیاں جو شراب نوشی کے مزاج سے کچھ کم ان کے اندر موجود تھی اس کو پہلے توڑا گیا, اور شراب سے ان کو ہٹانا ایک بڑا مرحلہ تھا. جب انہیں اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑنے کی عادت پڑی اور جب ان کا مزاج بن گیا کہ جو رب کی رضا ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے, تو جیسے آہستہ آہستہ ان کے نزدیک قربانی کا جذبہ بیدار ہوا اور تدارک اور چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوا, جب یہ مزاج اپنے عروج پر آ گیا تو پھر فرمایا کہ شراب بھی تم نے چھوڑنی. تو پھر دیکھیں احادیث موجود ہے کہ پھر مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑے گئے, اور مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہ رہی تھی, اور کسی صحابی نے کبھی مڑ کر بھی کسی شراب کی طرف اور شراب کے پیالے کی طرف بھی نہیں دیکھا. آج دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر قوانین بنتے ہیں, ہمارے ملک کی تو کوئی حاد نہیں, ہمارے تو حرام خور شراب جو حکمران ہیں وہ خود شرابی ہیں اور زانی ہیں, ان کے بارے میں کیا بات کی جائے. لیکن جو باہر کے لوگ ہیں جو اس سے تنگ ہوئے, اور باقاعدہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ قوانین جب بنائے گئے تھے اور اس پر پابندیاں لگائی گئی, کروڑوں اور اربوں ڈالر اس کے پیچھے لگائے گئے, لیکن یہ بات ختم نہ ہوئی. لیکن رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا تھا تو عرب کے معاشرے سے شراب ہی ختم ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا, اور یہ اسلام کا پرسکون بالتدریج عملی پیغام تھا جس کی بنا پر برائی کو جڑ سے ختم کیا گیا. اور وہ بڑی برائی جس سے چھوٹی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو پہلے ہدف بنایا گیا, اور قوم کے پہلے مزاج کو اللہ کے لیے بنایا گیا کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, تم وہی کرو گے کہ جو رب چاہے گا. پہلے مزاج کے لیے اللہ کی طرف پھیرا گیا, اور حضور نے خود فرمایا کہ تربیت میں سب سے کمال کی چیز جو ہے وہ رأس الحکمت مخافت اللہ, حکمت کی جان جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی توجہ ہے. تو قوم کے اندر اللہ کی یاد کو بٹھا دو, برائیاں خود ختم ہو جائیں گی. تو اس پر قرآن نے سب سے پہلے کام کیا ہے, چاہے نماز کی صورت ہو, روزے کی صورت ہو, زکات کی صورت ہو, یا حج کی صورت ہو. تو آپ دیکھیں سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ احکام شریعہ کا نفاذ بالتدریج ہو جائے. اگر ایک دم پورا قرآن اترتا تو نماز پہلے, روزہ پہلے, زکات پہلے کیا کرتے؟ تو لہذا جیسے قوم کا مزاج بن رہا تھا اس اعتبار سے ان کے لیے معاملات رکھے گئے. مکے کی زندگی انتہائی سخت تھی, میں آگے ذکر کروں گا کہ سرکار نے قرآن کی تبلیغ کیسے کی. آپ سیرت کے اندر پڑھتے ہیں دار ارقم, جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک محصور رہے, اور آپ کا پورے قریش نے بائیکاٹ کیا, کھانا پینا ہر چیز سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. کوئی حضور سے بات نہیں کر سکتا, کوئی حضور سے مکالمہ نہیں کر سکتا, کوئی حضور سے دعا سلام نہیں کرتا, یعنی بالکل قریش مکہ نے کاٹ دیا. آج صفا کی پہاڑی کے قریب وہ جگہ تھی جہاں پر دار ارقم واقع تھا. تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ اس ایک کمرے کے اندر گزارا ہے, یعنی اس قدر حالات وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے یہ وہ حالات ایسے تھے. اس کے بعد 12 سال کے لگ بھگ کا عرصہ یا 13 سال کے لگ بھگ کا عرصہ جو مکے کے اندر گزرا ہے, تو اسلام کو ظاہر کرنا مشکل تھا, چلے جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی, اس لیے نماز کا حکم اترا ہی نہیں. ایمان ایمان ایمان, اللہ کو مانو اللہ کو مانو, شرک نہ کرو, قیامت کو مانو, شرک نہ کرو, الحاد نہ کرو. تو عقائد میں پختہ کیا گیا, جیسے مدینے میں آئے فضا ہموار ہوئی, عبادت میں پہلے نماز اتر گئی. تو دیکھیں بالتدریج بنیاد کو بنا کر آگے اس کی نظیر اور ثمرات کو رکھا گیا. یہ قرآن کے مزاج کا طریقہ ہے, اور یہ رب کریم کی جانب سے ان احکام کی ترویج ہے. لیکن اب جب یہ ذہن رکھ لیجئے کہ اب جب یہ احکام اتر چکے ہیں تو اب مقدم اور مؤخر کچھ نہیں ہوگا. اب چاہے حالات جیسے بھی ہوں نماز فرض رہے گی, اب چاہے خدا نہ کرے حالات کیسے بھی ہو روزہ فرض رہے گا, اب چاہے حالات کیسے بھی ہو صاحب استعداد زکات فرض رہے گی, اب چاہے جو بھی معاملہ ہو حج رہے گا. تو یہ جو احکام اتر چکے ہیں اس کے بعد رد و بدل نہیں. لیکن جب قوم کے لیے عملی طور پر پیش کیا جانا تھا اور قرآن اتر رہا تھا اس احکام کو لے کر, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات کفار کے اعتراض کا جواب ہو جائے, احکام کے اندر بالتدریج سارے معاملات ہو جائیں, تیسری چیز میرا محبوب بھی یاد کرے اور اپنے غلاموں کو بھی قرآن کو یاد کرائے, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کو بالتدریج آہستہ آہستہ محبوب کریم کے سینے میں اتارا. تو لہذا اس سوال کا جواب آ گیا یہاں پر کہ قرآن بیک وقت سید عالم کے سینے مبارکہ پر کیوں نہیں اترا. اس کے بعد ایک اور عنوان جو خاص طور پر یہاں پر زیر بحث رہتا ہے اور وہ سمجھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ موجودہ ترتیب جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے، جو سرکار رمضان کے اندر حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، جتنا قرآن اتر جاتا ایک سال کے اندر تو رمضان میں دور ہوتا، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا آخری رمضان تھا اس میں سرکار نے دو دور کیے، اور صحابہ کرام میں انشاءاللہ حفظ قرآن کی بحث آئے گی اس میں ذرا ہٹ کر جو تقاریر ہوتی اس سے ہٹ کر انشاءاللہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حفظ قرآن کے لیے حضور نے اہتمام کیسے کروایا، اس پر ہم نے پہلے بھی تفصیلی سے تقریریں کی ہے، لیکن اس دفعہ کچھ ہٹ کر نئے نکھرے دلائل جو کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ بھی لائے جائیں گے۔ اس میں دو طریقہ کار تھے، ایک تو رمضان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے اور صحابہ حضور کے ساتھ دور کرتے تھے، یہ ترتیب ہمیشہ رہی، بالخصوص خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ عظیم جل قدر صحابہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، یعنی جبریل کے ساتھ جو دور حضور کا چل رہا ہے جبریل امین چلے جاتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ دور کرتے اور ان سے کہتے تم پڑھو، اس میں جو غلطی ہوتی سرکار متنبہ کرتے، تو وہ دور کیسا ہوتا تھا جو آج موجودہ ترتیب ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے حضور سورہ علق کو پڑھتے تھے اس کے بعد سورہ مدثر کو پڑھتے تھے، نہیں، وہ دور یوں ہی ہوتا تھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے پھر سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران پھر سورہ نساء، جو ترتیب آج کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو آخری رمضان میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے دو دفعہ دور فرمایا، اور یہ دو دفعہ دور اس لیے تھا کہ صحابہ کے لیے اور مضبوطی پیدا ہو جائے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام علی مردوان کو یہ مکمل اشارہ دے دیا گیا ہے کہ یہ میرا تمہارے ساتھ آخری دور ہے اور میں اب تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے والا ہوں، جس کو کوئی نہ سمجھ سکا لیکن مزاج مصطفیٰ کے سب سے بڑے شناسا خلیفہ بلا فصل اور امت کے افضل ترین شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس ادا کو سمجھ لیا تھا۔ اب آئیے تھوڑی سی بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ قرآن کی اندرونی ترتیب اور تقسیم کیسی تھی سرکار کے دور میں۔ یہ اندرونی ترتیب کے حوالے سے تو دو بحثیں گزر گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو دور فرماتے وہ اسی طرح فرماتے جس طرح کی ترتیب آج موجود ہے، لیکن اس میں ایک بات اور آتی تھی کہ یہ پاروں کی تقسیم، یہ رکوع کی تقسیم، جس راج قرآن 30 پاروں پر ہے، یہ پاروں کی تقسیم، یہ رکوع کی تقسیم، یہ منزلوں کی تقسیم، تو یہ سب کیا ہے؟ تو اس بارے میں مضبوطی کے ساتھ ایک بات کرنا بہت مشکل ہے کہ رکوع کی تقسیم کب سے شروع ہوئی اور پاروں کی تقسیم کب سے شروع ہوئی، اس پر کوئی قطعی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ہاں ان میں سب سے قدیم طریقہ منزلوں کا ضرور رہا ہے، جو قرآن کی 7 منزلیں مشہور ہیں یہ سب سے قدیم طریقہ ہے، پاروں کا طریقہ یہ بعد میں رہا ہے، پاروں کا طریقہ جو ہے یہ بعد میں رہا ہے، اور پاروں کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، آیات کا طریقہ، یہ بھی میں بتاتا ہوں، یہ صرف سہولت کے حوالے سے رہا ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، قرآن تو مکمل ہے، اب اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے تو اشعرا اور خمیس، یہ بھی ایک اصطلاح آئی ہے کہ 10-10 آیتوں کا ایک یونٹ بنا لیا جاتا ہے، 5-5 آیتوں کا ایک یونٹ بنا لیا جاتا ہے، جس طرح طہٰ ایک آیت ہے، ایک اس کا مستقل مزاج ہے، ایک مستقل یونٹ ہے یہ، تو بعد کے لوگوں نے اپنے آسانی کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جلدی یاد کریں تو انہوں نے 5-5, 10-10 آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر اس کو اشعرا، 10 آیتیں ملا دی تو اس کو اشعرا کہہ دیا گیا، 5 آیتیں ملا دی تو اس کو خمیس کہہ دیا گیا، لیکن سب سے قدیم طریقہ جو قرآن کو ترتیب دینے کا تھا کہ جو آج پاروں کے اندر ہے، ایک پارا، دو پارا، تین پارا، اس طرح ہے، تو اس دور میں جو سب سے قدیم طریقہ میں پھر عرض کر دوں آپ سے، وہ منزلوں کا رہا ہے، اور یہ بھی طریقہ جو ہے رکوع کا جو طریقہ ہے یا پاروں کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ محض قوموں کی سہولت کے لیے رہا ہے تاکہ لوگوں کو تمیز ہو جائے اور لوگ اس کو مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ دیکھیں مثال کا طور پر ہمارے وہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے عموماً درسی کتابیں یا ہماری ایجوکیشن کی جو کتابیں یا کوئی بھی کورس ہوتا ہے تو مکمل ضخیم کتابوں کو جو مصنف ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، وہ ابواب میں تقسیم کرتا ہے، چپٹر میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک ساتھ پڑھا جائے تو بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آئے اور اس سے ایک وحشت ہوتی ہے، لیکن اس کو چیپٹر میں، ابواب میں تقسیم کر دیا جاتا تو دل مطمئن رہتا ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے 10 صفحات پر یہ ایک چیپٹر ہے، 10 صفحات پر یہ ایک چیپٹر ہے، تو ایک کتاب جو مختلف ابواب پر مجموعہ ہو جاتی ہے تو چاہے وہ بڑی کیوں نہ ہو لیکن جب اس کے جز بنا دیے جاتے ہیں تو اس کو پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جس طرح صحیح بخاری کو آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف جو ہے اس کے بھی 30 پارے کیے گئے. یہ 30 پارے کس نے کیے اس پر کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن یہ 30 پارے اس لیے کیے گئے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک فرض کر لیا گیا کہ 30 حدیثیں 50 حدیثیں ایک طرف جمع کر لیں، 50 حدیث پر ایک پارا ہوگا، فرض کر لیجیے 100 حدیث پر ایک پارا ہوگا، تاکہ 4500 کے قریب جو احادیث ہیں بخاری کے اندر غیر مقرر، تو ان پوری احادیث کو پڑھنا آسان ہو جائے. اگر ایک ساتھ کہہ دیا جائے پوری کتاب پڑھیں تو طبیعت میں اچاٹ پن آئے گا، بے چینی آئے گی. اس لیے محدثین نے پوری بخاری سے استفادہ کرنے کے لیے اس میں باب باندھ دیے. جس طرح کہ ہماری بخاری جو طویل صفحے پر چھپ رہی ہے، جو پرانے ہندوستان قدیم صفحے میں چھپتی تھی، وہ 16 صفحے یا 17 صفحے جب بنتے تو اس پر ایک پارا ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایک ایک پارا کر کے طالب علم کہتا ہے آج میں نے ایک پارا ختم کیا، 2 پارا ختم کیا، تو اس کے لیے پوری کتاب کا ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے اس میں رکوع بھی باندھ دیے گئے کہ ایک پارے میں 14 رکوع ہیں، ایک پارے میں 17 رکوع ہیں، ایک پارے میں 18 رکوع ہیں، ایک پارے میں 12 رکوع ہیں، المختصر بالفرض جو بھی ہیں. تو یہ صرف اس لیے جز بنایا گیا تاکہ مکمل قرآن پڑھ لیا جائے، تاکہ مکمل اس کو حاصل کر لیا جائے. لیکن منزل جو ہے نا، جو 7 منزلیں بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ منزل میرے دوستو سب سے قدیم طریقہ ہے، پاروں سے بھی پہلا طریقہ ہے، رکوع کی ترتیب اور اس کی اصطلاح اور ٹرم سے بھی پہلے کا طریقہ ہے، آیتوں کے نشانات سے بھی پہلے کا طریقہ ہے. کون سا طریقہ؟ منزلوں کا طریقہ. اور یہ سب سے قدیم طریقہ ہونے کے حوالے سے یہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح قرآن مجید سنایا ہے. اور 7 منزلوں کا ایک میں آپ کے سامنے فارمولہ پیش کرتا ہوں کہ اس کو یوں سمجھیے، فمی فا میم یا، اس کا ایک فارمولہ ہے، اس کا یہ ایک خلاصہ لفظ ہے کہ آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، فمی فا میم یا، فمی بشوق باشین واو قاف، فمی بشوق، یہ ساری آیت اس میں آ گئی، فمی بشوق. یہ کس طرح؟ فمی میں پہلے کیا لفظ ہے؟ فا، تو مراد یہ ہے کہ فا، فا سے فاتحہ، فا سے بولیے کیا ہے، دوسری کیا ہے؟ میم، میم سے مائدہ، یعنی پہلی منزل فا سے لے کر میم تک ہوئی، یعنی فاتحہ سے لے کر مائدہ تک ہوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فمی بشوق. اب فمی میں 3 حرف ہے، ٹھیک ہے جی، فا میم اور یا، تو فاتحہ سے مائدہ تک، مائدہ سے بنی اسرائیل تک، کیونکہ یا ہے نا جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا، معاف کیجئے گا، یا سے یونس، کیونکہ پہلا حرف اس کا یا ہے، تو یا سے یونس، اور فاتحہ میں پہلا حرف فا ہے تو فا سے مراد فاتحہ، اور اسی طرح اس میں میم تو مائدہ کا پہلا حرف میم ہے، تو پہلی منزل جو ہے وہ فا سے لے کر میم تک کی ہے، یعنی فاتحہ سے لے کر مائدہ تک کی ہے، اور دوسری منزل جو ہے میم سے لے کر یا تک کی ہے فمی کے اندر، تو مائدہ سے لے کر یونس تک کی ہے. اب اسی طرح آپ آئیے کہ اس کے بعد میں نے عرض کیا بشوقن، تو بشوقن میں پہلا حرف جو ہے وہ با ہے، تو اب 4th منزل جو بنی ہے وہ یا سے لے کر با تک کی بن رہی ہے، تو یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، یہ 4th منزل ہو گئی. اسی طرح آپ آئیے تو پھر اس کے بعد 6th منزل بنتی ہے شین، اب با سے شین کی طرف کون سی ہے، تو با سے مراد بنی اسرائیل اور شین سے مراد شعراء، تو یہ 4th منزل ہو گئی. اور 5th منزل میں بشوقن میں واو ہے، تو شین سے لے کر واو تک، تو واو سے مراد صافات، تو 5th منزل ہوئی شعراء سے لے کر صافات تک. اور آخر میں ہے قاف، آخر میں کیا ہے؟ قاف. تو اب قاف سے لے کر انتہا تک، تو قاف سے مراد سورہ قاف، اور سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک، یہ قرآن کی 7th منزل ہے. تو سب سے قدیم جو حضور نے قرآن کو بانٹا ہے وہ 7 منزلوں میں بانٹا ہے، یہ سب سے قدیم طریقہ ہے. جس طرح آج قرآن کو ہم پاروں میں بانٹ رہے ہیں، قرآن کو ہم رکوع میں بانٹ رہے ہیں، قرآن کو ہم پاروں میں بانٹ رہے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں سب سے قدیم طریقہ جو قرآن کی تقسیم کا تھا اس کے مضامین کے اعتبار سے، وہ 7 منزلوں پر تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ فاتحہ سے مائدہ، مائدہ سے یونس، یونس سے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے شعراء، شعراء سے صافات، صافات سے قاف اور قاف سے سورہ ناس تک، یہ سات منزلیں ہیں قرآن مجید برہان رشید کی، جو سب سے پرانا طریقہ قرآن کی تقسیم کا ہے، نزول قرآن کی تاریخ میں ایک اور عنوان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. یہاں پر مزید اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے تجوید کی کتابوں میں اور اصول قرآن کی کتابوں میں چند اصطلاحیں بھی آتی ہیں مزید، کہ اسب چند اصطلاحیں خاص طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ از سب و طوال، میعین، مسانی، مفصل، طوال المفصل، اوسات المفصل اور قصار المفصل. یہ سات ایک اور نام منزل کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے سات یعنی پورے قرآن کو جہاں سات حصوں میں بانٹا گیا، تو ان پورے قرآن کو جو سات حصوں میں بانٹا گیا تو اس پورے ساتوں کے مجموعے کا نام منزل ہے، لیکن ان میں ہر ایک منزل کا الگ الگ نام بھی ہے. جس طرح سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ المائدہ یہ منزل کا حصہ تو ہے، تو سات حصوں میں جہاں قرآن کا مجموعہ منزل بنتا ہے اس میں ہر حصے کا ایک الگ نام بھی رکھا گیا ہے. میں تاریخ کو نوٹ کرانے کے اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو سات سورتوں پر تقسیم کر دیا گیا. پہلے ہے اسب و طوال، پہلی سات بڑی سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ انفال. اب اس کے بعد میعین، یہ قرآن کی دوسری سورتوں کا نام ہے. میعین ان سورتوں کو کہتے ہیں کہ جس میں سو یا اس سے زیادہ آیات موجود ہوں، اس کو میعین کہتے ہیں. اسی طرح جن سورتوں کے اندر، جن سورتوں میں سو سے کم آیات ہیں، سو سے کم آیات ہیں، ان کو مسانی کہتے ہیں. یوں تو مسانی جو ہے سب مسانی نام مشہور ہے سورہ فاتحہ کے لیے، لیکن اصطلاح تفسیر کے اندر مسانی ان سورتوں کو کہتے ہیں جن کی آیتیں سو سے کم ہوں، اور جن کی آیتیں سو سے زیادہ ہوتی ہیں یا سو ہوتی ہیں ان کو میعین کہتے ہیں. میعتن ایسی بھی سو کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو میعین. اور جن سورتوں کے اندر آیتیں جو ہیں وہ سو سے کم ہیں ان کو مسانی کہتے ہیں. اب مسانی کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ مفصل کا آتا ہے. اب مفصل کے لیے آیات نہیں ہے، اس کے لیے سورت کو مختص کیا گیا ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، 28 پارے کے سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جو ہے اس کو طوال المفصل کہا جاتا ہے. اصل اکثر حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے عشاء کے اندر طوال المفصل کی تلاوت فرمائی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا، فرمایا طوال المفصل. تو طوال المفصل سے مراد یہ ہوا کہ سورہ بروج، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج کے درمیان کی کسی ایک سورت کا انتخاب حضور نے فرمایا ہے. اور اسی طرح طوال المفصل جہاں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک تیسرے پارے کے اندر ہے، وہیں پر اوسات المفصل یہ دوسری اصطلاح ہے. اور یہ سورہ بروج سے لے کر سورہ الم یکون الذین جو ہے وہاں تک کے جو اوسات ہیں اس کو اوسات مفصل کہا جاتا ہے. اور آخری میں جو رہ جاتی ہے چیز وہ ہے قصار المفصل، اور قصار المفصل جو ہے وہ سورہ لم یکن سے لے کر سورہ ناس تک ہے. یہ سات طریقے اور ہیں قرآن کے جو منزل کے مقابلے پر اس کی تقسیم کا کام دیتے ہیں. تو یہ چند میں نے قرآنی اصطلاح، کیونکہ ہم قرآن کے سامنے شاگردی کر رہے ہیں تو پھر کتاب کے مضامین ہمیں پتا ہونے چاہیے، قرآن کے قوانین ہمیں پتا ہونے چاہیے. اب پتا چلا کہ قرآن کو دو طریقوں سے تقسیم کیا گیا، ایک سات منزلوں میں، ایک سات ناموں میں. سات منزلیں میں نے آپ کو بتا دی، فمی بشوق، فمی فمی منہ کو کہتے ہیں نا، میرا منہ، فمن کہتے ہیں منہ کو، تو اس کو آسان کر لیں یا ملا لیں جیسا پاکستانی کی یا ہے، فمی بشوق. اب یہ فمی بشوق، یہ سات حروف جو بن رہے ہیں یہ سات منزلوں کی طرف دلالت کر رہے ہیں. اور قرآن کو ایک تقسیم کرنے کا طریقہ جو تھا یاد کرنے کے لیے، حفظ کے لیے، وہ سات منزلوں پر تھا، اور ایک جو تھا وہ سات ناموں پر تھا، کہ سباء طوال، میعین، مسانی، مفصل، طوال المفصل، اوسات المفصل اور قصار المفصل. یہ سات طریقے ایک طرف کے ہیں اور ایک سات طریقے دوسری طرف کے ہیں. اب آئیے، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میں اس میں اس موضوع کے بعد چند اور ضروری باتیں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں کہ آیات کی تعداد میں کمی اور بیشی میں اختلاف کیا ہے. یعنی اجماعی نظریہ تو یہ ہے کہ قرآن کی مکمل آیات 6666 ہے، یہ جمہور کا نظریہ ہے. یہ بھی بہت دقیق بات ہے قرآن کے حوالے سے، ذرا اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ 6666 جو ہے یہ قرآن کریم کی جمہور مفسرین اور جمہور ائمہ کے نزدیک قرآن کی آیتیں ہیں. لیکن جنہوں نے کم کا قول کیا ہے نا, 6666 سے کم کا قول کیا ہے, 6650 یہ قول کیا ہے, ان کے نزدیک قرآن کم نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جو 6666 بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جو 6666 سے کم بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کس طرح؟ کہ دونوں کے نزدیک قرآن مکمل ہے, لیکن اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ حضور نے وقف کہاں کہاں کیا تھا. حضور نے جہاں وقف کر دیا وہ آیت بن گئی. اب اس میں دو طریقے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, مفسرین لکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے تو مدنی صورتوں کے مقابلے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کیفیت بن جاتی تھی جب حضور مکی صورتیں پڑھتے تھے, کیونکہ مکی صورتوں کے اندر ایک تسلسل ہے, ایک ربط ہے, اور ایک عبارتوں کے اندر ایک ضبط ہے, ایک اس کلام کے اندر عربی اشعار کی جھلک نظر آتی ہے اور اہل عرب اس سے محظوظ ہوتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پڑھتے تو تین تین چار چار لائنیں مثال کے طور پر جو قرآن کی ہے اس کو ایک طرز میں حضور پڑھتے چلے جاتے. اب سامنے جو صحابی بیٹھا ہے اس نے دیکھا کہ حضور نے یہ چار لائنیں ایک ہی سانس میں پڑھ دی, اور جہاں حضور نے وقف کیا اس نے سمجھ لیا کہ بھائی ایک آیت ہے. اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کو کسی صحابی کے سامنے چار کو چار جگہ پر وقف کیا تو اس صحابی نے یہ کہا کہ نہیں یہ ایک آیت نہیں یہ چار آیتیں ہیں. یعنی قرآن تو سب مان رہے ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں, چار آیتیں تو یہ بھی مان رہا ہے, چار آیتیں وہ بھی مان رہا ہے, لیکن کبھی, یہ میرے آقا کی شان ہے, جب مزاج ہوا جہاں وقف کیا وہی آیت بن گئی, جہاں وقف کیا وہی آیت بنی. کبھی حضور نے چار لائنوں کو ایک ساتھ پڑھ دیا تو وہ ایک آیت ہو گئی, کبھی انہی چاروں کو حضور نے چاروں پر وقف کر دیا تو وہ چار آیتیں ہو گئی. تو یہ آیتوں کی کمی بیشی جو مستشرقین یا یہودی یا نصرانی بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اگر ہماری توریت ٹھیک نہیں تو تمہارا قرآن کون سا ٹھیک ہے, الجھاتے ہیں. اور نیٹ پر اکثر یہ بکواس کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اکثر کہ جناب یہ الجھاتے ہیں کہ قرآن تو خود تمہارا مشکوک ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب 6000 آیتیں ہیں, کوئی کہتا ہے 6666 آیتیں ہیں, کوئی کہتا 15 کم ہے, کوئی کہتا 20 زیادہ ہے, تو تمہارے نزدیک تو خود قرآن مکمل نہیں ہے. تو اس میں مراد یہ ہے, یہ خام خاص جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ کرتے ہیں کم وقت, اس لیے کہ ہماری ساری کتابوں کے اندر یہ بات کی وضاحت موجود ہے اور صحابہ سے لے کر آج تک اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور نے جہاں پر وقف کیا وہ آیت بنی ہے, حضور نے جہاں وقف کیا ہے وہی آیت بنی ہے. اب یہ کہ حضور نے تین لائنوں کو ایک سانس میں پڑھ دیا اور وہاں پر وقف ضروری نہیں تھا, وہاں پر وقف ضروری نہیں تھا, کیونکہ کہیں پر وقف لازم ہوتا ہے اور وقف نہ کیا جائے تو معنی بدلے گا, اور کہیں پر وصلی اگر سلسلہ ہے کہ اگر وہاں پر وقف کر دیا جائے تو حرج نہیں, لیکن وصل کر دیا جائے تو اور خوبی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جس کو آسان کر کے مرض کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی دیکھیں ہم آیت بناتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین ایک, الرحمن الرحیم بولیے, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کتنی ہوگی؟ چار. ٹھیک, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم کتنی ہوئی؟ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, سات ہوگی. اب یہ سات آیت, اس کو سبع مثانی کہتے ہیں, کہ سات دفعہ دہرائی جانے والی آیات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اکثر احادیث کے اندر دیگر میں یہ سبع مثانی تو ہے, لیکن بعض علماء نے اس کو چھ آیت بھی ذکر کیا, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد وقف جو ہے یہ وصلی ہے, اور اس کو ملا کر بھی پڑھ دیا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو یہ وصلی ہے. اگر کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر انعمت علیہم تک پڑھا تو دو آیتیں اس میں تو خود ہی آ گئی, کیونکہ یہ وصل تھا. تو قرآن کا انکار تو نہیں ہوا, لیکن اس نے وصل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کی آیتوں کو ملاتا چلا گیا, آگے کی آیتوں کو بولیے ملاتا چلا گیا. تو یہ اسی اعتبار سے ہے جو 6666 جو علماء نے اجماعی طور پر پیش کیا ہے اور اس کو جو وقف کے طور پر رکھا ہے وہ ہے کہ جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا ہے. اور جو دیگر علماء پیش کرتے ہیں وہ بھی غلط بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے قرآن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ صرف یہ کہ وقف صحابی میں کس اعتبار سے دیکھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اعتبار سے سنتا ہوا دیکھا. لیکن خلفائے راشدین اور قریب کے جو 18 سے زیادہ, اور بعض علماء نے لکھا کہ 100 سے زیادہ, وہ جلال قدر صحابہ جن کا اٹھنا بیٹھنا حضور کے ساتھ رہتا تھا, مدینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص جانشین جو تھے وہ حضرت زید بن ثابت تھے. ان کا کام ہوتا تھا کہ قلم کاغذ اس دور میں کمیاب تھا لیکن نایاب نہیں تھا, اس بات کو بھی یاد رکھیے. اور اس دور میں بھی ریاض صاحب چائنا اس دور میں بھی بولتا تھا, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس دور میں بھی چائنا سے کاغذ کی خرید ہوتی تھی. یعنی اس دور میں بھی وہ ملک اتنا ترقی یافتہ تھا. اور جس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ علم حاصل کرو, طلب العلم ولو کان بالسین او کما قال, کہ تم علم حاصل کرو تاکہ چاہے تمہیں چین تک جانا کیوں نہ پڑے. تو یعنی اس کے بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور اس کو موضوع قرار دیا, لیکن جو جن علماء نے اس کے حسن ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے یہ کہا کہ اس دور میں بھی وہ قوم ترقی یافتہ تھی اور وہ عرب کے مقابلے میں فاصلوں پر جگہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین حاصل کرنے میں برنگیختہ کیا ہے, تیار کیا ہے قوم کو کہ چاہے تمہیں چین تک کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے لیکن تم سفر کرو اور علم حاصل کرو. اور دوسرا یہ کہ وہ قوم اپنی مادی ترقیوں کے اعتبار سے اس وقت بڑی ماہر تھی, تو وہ قوم کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کا علم تم حاصل کرو. ورنہ رشیا اس دور میں بھی ترقی یافتہ تھا, اور حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ نے رشیا پر حملہ کیا اور آذربائیجان پر زبردست قسم کی جنگ, حضرت حذیفہ بن یمان اس کے کمانڈر تھے, جو جمع قرآن کے اندر انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی. آذربائیجان میں حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ کرام علی مردوان پہنچے اور آرمینا کے مقام پر, آرمینا آذربائیجان, یہاں پر بڑی گمسان قسم کی ان کفار کے ساتھ جنگ ہوئی ہے, مسلمانوں کی فتوحات ہوئی ہے. آج آذربائیجان کے اندر جو مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ دور عثمانی سے چلا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, بلکہ حضرت عمر کے آخری دور کے اندر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دور کے اندر شہادت سے چند مہینہ پہلے رشیا پر چڑھائی کرنے کے لیے پوری فوج کو روانہ کیا تھا. تو آرمینا اور آذربائیجان, اور وہاں وہ بھی ایک بڑی زبردست تاریخ ہے ان شاء اللہ, جمع قرآن کے اندر اس کی بحث آئے گی. میں یہاں پر آپ کی خدمت میں جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد اور اس میں اختلاف کے حوالے سے, اور اس میں سب سے زیادہ اور سب سے مشہور جو قول ہے وہ 6666 کا ہے اور اسی کو امت نے قبول کیا ہے. لیکن میں پھر آپ کو یاد کرا دوں, جہاں قول کی ذاتی اور کمی کی بات آتی ہے اس میں قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں ہے بلکہ وقف مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے چار لائنوں کو ایک آیت کہا انہوں نے بھی چار لائنیں مانی ہیں نا قرآن کی, اور جنہوں نے چار کو چار کہا انہوں نے آیات کو بڑھایا ہے لیکن قرآن کو تو وہ بھی مان رہے ہیں. تو لہذا یہ صرف ترتیب کے حوالے سے ہے اور اس کے انتخاب کے حوالے سے ہے, ورنہ قرآن کریم کی آیات میں کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو شک نہیں رہا. آخری بات یہاں پر جو اہم موضوع کے حوالے سے وہ سنیے, میں پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور کل کا موضوع بھی مدت نزول کے حوالے سے آئے گا, یعنی ابھی تو ہم نے اسباب نزول کو پیش کیا ہے اور اس کی داخلی وحدت اور تشکیلی صورت کو آپ کے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں کتاب کے اندر کی. اب حضور کے ذات کے حوالے سے کہ حضور کی عمر شریف کیا تھی جب پہلی وحی آئی تھی, اور قرآن کا عرصہ, یہ تاریخ تناظر میں انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے مدت نزول کی بحث کریں گے. لیکن آج جو سب سے اہم بحث ہے, جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی خدمت کی ہے اور قرآن کو جمع کیا ہے اور قرآن کو مرتب کیا ہے, اس حوالے سے جو میں بات آپ کی خدمت میں آج کے درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جہاں پر 6666 آیتوں پر تھا, ترتیب نزولی اور ترتیب رسولی کی بحث جہاں پر آپ نے دیکھ لی, قرآن کریم کی طویل صورتوں کے اترنے کی بحث آپ نے دیکھ لی, حفظ قرآن کے حوالے سے قرآن کی صورتوں کی تقسیم کی بحث جہاں پر آپ نے دیکھ لی, وہیں پر ایک اور موضوع علوم قرآن کے اندر آتا ہے کہ قرآن کو کن لہجوں کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو ابتدائی دور میں قرآن کے 7 لہجے تھے, کیا تھے جی؟ اب 7 لہجے کی میں بات آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی, کیونکہ مکہ کے اندر تو بہت سخت کھچاؤ تھا, لیکن مدینہ منورہ میں آقا جیسی آئے تو وہاں پر صحابہ کرام کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی. علماء نے لکھا کہ تقریباً ایک ایک دن میں 300-400 میل کا رقبہ اسلام میں داخل ہوتا تھا, ایک ایک دن میں. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 9 سال کے لگ بھگ اور 10 سال کے لگ بھگ کا جو حصہ ہے اس میں کئی ہزار میل جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. یعنی ایک دن کے اندر علماء نے لکھا کہ 300-400 میل کے رقبے اسلام میں داخل ہوتے تھے. یعنی میں نے, اگر آپ ہمارے درس سیرت پر جائیں نیٹ پر, میں نے اس میں مکمل تقریر کی ہے کہ غزوہ تبوک, توجہ چاہتا ہوں ذرا تاریخی پس منظر تاکہ آپ کے لیے ذوق بنے, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 27 کے قریب غزوات ہیں جو کفار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبرد آزما ہوئے ہیں, 27 کے قریب ہے. بعض علماء نے 23 لکھا, 27 لکھا, 27 کو جمہور کا قول لکھا گیا. سب سے پہلا, سب سے آخری غزوہ جو حضور کا ہے وہ غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک کیا ہے کہ اس سے پہلے جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ احزاب ہے, غزوہ جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. کافروں کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ پہلی جو سب سے پہلا غزوہ ہوا اور بڑے گمسان قسم کا جو ہوا وہ غزوہ بدر ہے. بدر میں کافروں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کا جہاد شروع ہوا, اور یہی قریش مکہ جنگ تو کئی لوگوں سے بھی, طائف طائف والوں سے بھی ہوئی ہے. طائف قریش سے الگ علاقہ ہے, آج وہ مکہ میں داخل ہو گیا الگ بات ہے, پہلے وہ مکہ میں نہیں تھا, مکہ سے ہٹ کر تھا, وہاں پر اور قبیلے آباد تھے, یہاں پر اور قبیلے آباد تھے. تو قریش کی میں صرف بات کر رہا ہوں, کس کی؟ قریش مکہ, جو حرم خدا کے قریب آباد جو لوگ تھے, ان کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جنگ شروع ہوئی ہے پہلی غزوہ بدر, اور ان کے ساتھ آخری جو جنگ ہوئی ہے غزوہ خندق. یہ غزوہ خندق جس میں قریش اپنا پورا زور لگا کر آئے ہیں, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا, اور مدینہ قریب مدینہ مبارکہ کے قریب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھود دی, اور ایک مہینے کے لگ بھگ کافروں نے حصار کر کے رکھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے باہر کافروں کو روکا تھا. وہاں پر صحابہ سے مشورہ ہوا کہ کافر اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور انہیں شہر میں آنے دو, انہیں شہر میں آنے دو. وہ شہر میں آئیں گے تو ہماری گلی ہمارے کوچے, جیسا عراق کے اندر ہوا, صدام نے امریکی فوج کو اندر آنے دیا اور اندر آ کر ان پر مقابلہ کیا. یہ تو الگ بات ہے کہ رابضیوں نے غداری کی جس کے بنا پر معاملہ دوسرا ہو گیا, ورنہ آج افغانستان میں دیکھیے, آج افغانستان میں آپ دیکھیے کہ امریکہ کو ناک تلے چنے چبوا دیے گئے. اس کی وجہ یہ کہ باہر سے لڑتے تو باہر بات اور ہوتی, اندر لا کر جو لڑا جا رہا ہے تو اندر کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنی گلی کوچے معاملات ہر ایک سے زیادہ واقف ہیں. تو سیدنا عمر کی یہ حکمت تھی, اور سیدنا عمر سے سرکار نے مشورہ لیا. تو سیدنا عمر نے کہا کہ حضور یہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں, لہذا یہ چاہیے کہ انہیں مدینے میں آنے دیا جائے, اور جب مدینے میں آ جائیں تو پھر گھیر کر ان کا کام مکمل کیا جائے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو مدینے میں آنے کی نہ دیا جائے, اس میں نقصانات کے پہلو بھی ہو سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اپنا مشاہدہ پیش کیا بعض قوموں کا, انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ مدینے کے باہر خندقیں گہری کھدوائیں, گڑے کھدوائیں, اور اتنے گہرے ہوں کہ جس میں اگر وہ اترنا بھی چاہے تو ہمیں وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے, ہمیں وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے, اور حضور ان کو ہم اترنے نہ دیں, اور خندقوں کے قریب چھوٹی چھوٹی چوکیاں ہم اپنی لگا کر ان کا معائنہ کریں, جہاں وہ اتریں گے تو وہیں پر ان سے حملہ ہوگا اور وہ نیچے نہیں اتر سکتے. سرکار کو یہ ادا بڑی پسند آئی, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقوں کو کھودنے کا حکم دے دیا. بڑی مشکل تھی, وہ خندق دیکھی آپ نے, خمسہ مساجد مدینہ منورہ میں دیکھا ہے آپ نے, اللہ بار بار لے جائے. مدینہ منورہ میں وہ مقدس جگہ جس کو خمسہ مساجد کہا جاتا ہے, غزوہ خندق کا وہ پہاڑ, میں کہتا ہوں کبھی جائیے اور یہ خندق کا یہ واقعہ یاد رکھیے, وہ پہاڑ ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے سندھ اور پنجاب کا ہوتا ہے کہ ایک اگر گویا کہ اس میں اوزار داخل کرو تو خود آدھا پہاڑ ایسی وہ ڈھلک کے گر جائے. وہ خالص پتھر ہے. کیا ہے؟ خالص پتھر ہے. ہاتھ لگانے سے بندے کے دماغ سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور انسان ہش ہش کرتا رہ جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس نہ وہ اوزار تھے اور نہ وہ چیز تھی, کن چیزوں کے ساتھ انہوں نے یہ گہری خندقیں کھودی ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان خندقوں کے پیچھے لگ گئے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, مسلم موجود ہے, خندقیں کھودنا شروع. کافر وہاں سے نکل پڑے, یہاں پر صحابہ کرام نے اپنا کام تیز کر دیا, رات دیکھی نہ دن دیکھا, اور خندقوں کو گویا کہ کھودا جا رہا ہے. اور حال یہ وہاں پر ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑی سخت چٹان جو ہے وہ درمیان میں آئی, اور صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار تربیت دے رہے ہیں صحابہ کو, خود اترتے تو سارا کام ہو جاتا, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت دی ہے کہ تم میرے دین کے وارث ہو, تمہیں عملی طور پر ہر میدان میں مکمل ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا خندقیں کھودو, اگر دعا فرماتے تو جبریل خود آ کر کھودنا شروع کر دیتے, اور دعا فرماتے تو خندق کھودنے کی بھی ضرورت نہ تھی. جب بدر کے اندر ایک مٹھی کنکر ہزار کافروں کو دوڑا سکتا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, انشاءاللہ یوم بدر آئے گا میں اس میں وضاحت مزید کروں گا اس کی, کہ ایک مٹھی کنکر حضور نے زمین سے اٹھایا اور ایک ہزار کافروں کے منہ پر پھینکا, تو ایک مٹھی کنکر میں ایک مٹھی میں کتنے کنکر آتے ہوں گے؟ دس, بارہ, بیس, پچیس, تیس, سو, تو ایک ہزار کافر سامنے ہیں, اور سید عالم نے ایک مٹھی کنکر اٹھا کر جب پھینکا ہے تو ایک مٹھی کنکر سے ان سب کا منہ پھر گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. تو یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنکر پھینکتے تو یقیناً وہ آپ کا معجزہ ضرور ظہور پاتا, لیکن قوم اور اپنے ماننے والوں کو سختی کی طرف راغب کرنے کے لیے سید عالم نے فرمایا کہ کھودو. اب جب کھودا جا رہا ہے, بعض علماء نے گرمی کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن جہاں پر بخاری ہے وہاں پر سردی کا بھی ذکر ہے کہ غزوہ خندق کے وقت سخت سردی بھی تھی مدینے کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ بخاری کی روایت زیادہ موقع اور راجے، کیونکہ اس میں چند واقعات ہیں موسمی اعتبار سے، کہ ایک بہت بڑی چٹان جب درمیان میں آئی، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہا کہ حضور ہمارے کدال ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو اوزار ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ چٹان ہے نہ جانے کیا ہے، فولاد ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا چلو میں آتا ہوں، پھر جو کرنا تھا تم نے کر دیا، اب تم سے ہوتا نہیں تو میں آ جاتا ہوں. سید عالم جلبگر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے وہی کدال ان کے ہاتھ سے لی اور ایک ہی ضرب لگائی، اور ایک ضرب لگائی وہ پوری چٹان جو کئی عرصے سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، سرکار کی ایک ہی ضرب سے وہ پاش پاش ہو گئی، ایک ہی ضرب سے پاش پاش ہو گئی، اور اس میں نور کی شعائیں نکلی. اور سرکار نے صحابہ کو کہا مبارک ہو، اس چٹان کے ٹوٹنے پر اللہ نے مجھے کسرا کی حکومت کے ٹوٹنے کی بشارت دے دی ہے. یہ چٹان نہیں ٹوٹی صرف قریش، یہ ایک فال تھا، یہ ایک نیک، بولیے نیک فال تھا، کہ یہ چٹان نہیں ٹوٹی، اس چٹان نے فال دی ہے کہ اسلام کے آگے جتنی چٹانیں سب پاش پاش ہو کر رہ جائیں. یعنی صحابہ نے زور تو لگایا، لیکن جب محمدی زور لگا تو قیامت تک کے لیے اسلام کے سامنے جتنی چٹانیں تھیں سب گر گئی، ساری چٹانیں گر گئی، اور حضور نے اس کو کسرا کی فتح اور قیصر کی فتح کی بشارت دی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں یہ فتح ہوگی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فتح سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ ہوئی ہے. تو یہاں سے سیدنا عمر کی خلافت کی دلیل بھی نکلتی ہے کہ قیصر و کسرا کی فتح جو حضور نے اپنی فتح قرار دی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دست پاک پر ہوا ہے. یہاں پر جو ایک بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں جو خندقیں کھودی گئی ہیں تو کفار باہر جا کر کھڑے ہو گئے، اور ایک مہینے تک محاصرہ ہوا اور صحابہ اکرام جم کر رہے، صحابہ اکرام علی مردوان بولیے جم کر رہے، اور کافروں کو انہوں نے اندر آنے نہیں دیا. لیکن اب گڑبڑ یہ تھی کہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اور ایک قبیلے کے لوگ مدینے کے اندر تھے، جنہوں نے زبانی کلامی حضور سے کہا کہ ہم کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر رحم فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہماری رعایا ہو، تم رہو. اور ایک قبیلہ جو شر تھا ان کو باہر نکال دیا گیا، قبیلہ بنو قریظہ نے، لیکن یہودی تو یہودی کے بچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کافروں کے ساتھ پھر بھی ساز باز جوڑا اور اندر سے گڑبڑ کرنا شروع کی، بغاوت کی. اور اس حال کو ملاحظہ کیا سرکار کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. یہ سید الشہداء کی بہن ہے، بولیے سبحان، سید الشہداء کی بہن ہے، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی گویا کہ پھوپھی جان ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ خواتین کے ایک بہت بڑے گروہ کے اوپر منتظم بنایا تھا. ایک یہودی تلوار لے کر آیا اور بڑا لئیم شہید تھا، وہ آ کر حملہ کرنا چاہتا تھا. سیدنا ابو بکر کا خود قول موجود ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پسو پیش کر گیا، لیکن سیدہ صفیہ نے اس کو زمین سے اٹھا کر زمین پر مارا، یعنی اس کو اٹھایا زمین سے اور زمین پر دے مارا سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب نے، اور اسی کی تلوار سے اسی کا کام مکمل کر دیا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان، تو یہ ہماری بہنوں کے لیے بڑی نظیر ہے کہ جو خدا کے رسول کا دشمن ہوتا ہے تو پھر خواتین رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا وہ عملی کردار بھی ادا کرتی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جب ایک مہینے کے قریب محاصرہ ہوا ہے، صحابہ کرام کے پاس جب خورد و نوش کی چیزیں ختم ہو گئی، تو جب سرکار نے دیکھا کہ صحابہ جمے رہے، بھاگے نہیں ہٹے، پھر سرکار نے ہاتھ اٹھائی اللہ کی بارگاہ، مولا کرم فرما، چہرے پر ہاتھ لگنا نہیں تھا کہ ہوا چلنا شروع ہوئی، اور ہوا ایسی چلی کہ کافروں کے خیمے میں سب کھڑ گئے، ان کے برتن، ان کے اناج سب مٹی میں مل گئے، اور وہ دم دبا کر بھاگے. جب وہ بھاگ رہے تھے تو سرکار ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سیدنا عمر نے فرمایا حضور آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا میں کفر کو بھاگتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور عمر آج لکھ دو، آج کے بعد قریش ہم سے لڑنے کبھی نہیں آئے گا. قریش کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کے بعد وہ لڑنے، بولیے، کبھی نہیں آئے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جو معاملہ کیا ہے وہ تبوک کا کیا ہے. وقت مکمل ہو گیا ہے، ورنہ میں اس واقعے کو طوالت کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتا. انشاءاللہ یہ جو ایک وجہ ہے کہ سات لہجوں میں قرآن کیوں پڑھا گیا، اور حضور نے قرآن پڑھنے کی اجازت کیوں دی سات لہجوں میں، اور وہ بھی ایسا لہجہ کہ جس میں پڑھنے سے واضح فرق آتا ہے. مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں نا الحمدو الف اور لام، تو عرب میں قبیلہ یا تھا وہ لام کو میم پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا ام حمدو، تو ام وہ ال کہے وہ ام کہے، آپ کے اللہ وہ کہے کہ املہ، یعنی اتنا واضح تلفظ میں فرق تھا، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع نہ فرمایا. اس نہ منع فرمانے کے اندر پیچھے ایک بڑی خوبصورت تاریخ ہے، انشاءاللہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ کل کے درس میں پیش کروں گا. وقت کیونکہ آج ہمارے درس کا مکمل ہوا، کل ایک عصمت انبیاء کی مکمل بحث تھی، اس لیے میں نے آپ کے 10-15 منٹ تھوڑے زیادہ لے لیے تھے، لیکن آج ہمارا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ العزیز. کل انشاءاللہ ہم 7 لہجوں پر جو اجازت ہے اس پر بحث کریں گے، مدت نزول قرآن پر انشاءاللہ بحث کریں گے، اور اس میں آخری وحی پر ایک خاص بحث ہے، اس کے بعد حروف مقطعات کی ایک شاندار بحث ہے. انشاءاللہ یہ نزول قرآن اور علوم قرآن کے وہ خاص عنوان و سبجیکٹ ہے جس سے ہر طالب علم کو اور قرآن پڑھنے والے شخص کو واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ کوشش ضرور کی جائے گی کہ وہ عامیانہ مضامین جو ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں ان میں سے ضروری باتیں تو شامل کی جائے گی، لیکن کوشش یہ کی جائے گی اس میں نیا مواد اور نئی باتیں جو ہیں ضروری لیکن تقریروں میں پیش نہیں کی جاتی. قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ہے، کتاب کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ قرآن ہی سے لاؤ اور جذبے کے حوالے سے وہ علمی اور نادر بحث آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ 8, 9, 10 جتنے بھی رمضان چلے ہم انشاءاللہ اس پر ایک مکمل علوم قرآن کا ایک مسودہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ حفظ قرآن کی بھی بحث اس میں آ جائے، ناسخ و منسوخ کی بھی بحث اس میں آ جائے، مدنی اور مکی صورتوں میں ترتیب اور اس میں پرویزیوں کے اعتراضات، وہ تمام جوابات اس کے اندر آ جائے، تاکہ ایک پوری ایک اس حوالے سے ایک مجموعہ تیار ہو جائے علوم قرآن کا، کہ جب ہم چاہیں جس موضوع کو چاہیں اس کی ضروری معلومات کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں. میں پھر بھی عرض کر دوں کہ جو باتیں میں نے ذکر کی ہے یہ پھر بھی تفصیل نہیں ہے، میں نے محض آپ کو اس عنوان کا تعارف صرف کروا رہا ہوں، اور اس کی تفصیل کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے. زندگی رہی انشاءاللہ آنے والے رمضان میں جو عنوان میں نے آپ کو گنوایا ہے اس ہر عنوان کے تحت جو تفصیل ہوگی وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے رمضان میں ہم پیش کریں گے، لیکن سبقن سبقن اور مزاج قرآن کے مطابق کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اہم موضوع کی طرف ہم نے چلنا ہے، تو لہذا بنیادی بحثیں اس درس کے اندر ہم نے رکھی ہے، اور وہ تاریخ نزول قرآن کے عنوان سے ضروری باتیں جو ترتیب آیات کی ہے، بڑی صورتوں کی ہے، منزلوں کی ابحاث کی ہے، سرکار کی تلاوت کی ہے، مدت نزول کی ہے، 7 لہجوں پر قرات کی ہے، آخری اور ابتدائی وحی کی ہے، اور اس میں تاریخی اور روحانی اور شرعی اور اخلاقی فلسفہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ بالترتیب پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج خدمت قرآن کے لیے جو مختصر سا تاریخی تصور پیش کیا گیا اللہ رب العالمین اپنے پاک دربار میں سے قبول فرمائے، اور قرآن سے آگاہی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن جو کتاب حیات ہے اس سے مکمل علمی اور تحقیقی رابطہ جوڑنے کے لیے یہ جو کوششیں کی گئی ہیں اللہ رب العالمین اس کے صدقے تمام حاضرین کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. قرآن کے سامنے زانو شاگردی کو خم کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی جو دولتیں جو نعمتیں عطا فرماتا ہے، مولا بس تجھ سے اسی کا سوال کرتے ہیں، اپنے کلام جیسے تیرے کلام کی شان ہے ویسی تیری عطا مرحمت فرما، اور ہمیں ان کلام پر عمل کرنے کی، دوسرے مسلمانوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما. جب تک زندہ رہیں کلام اللہ اور کتاب اللہ کے ساتھ مکمل متمسک رہیں، اور جب انتقال کا ہمارا وقت ہو، رخصت کا وقت ہو، تو مولا کریم اسی کلام پاک کی برکت سے اور اسی کے فیضان اور اسی کے پیغام کے پرچم تلے ایمان پر موت عطا فرما. کل قیامت کے دن ہمیں اس کلام کی، تیرے اس مبارک کتاب کی اور تیرے محبوب کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.